مختلف صوبوں کے عوام کے اجتماع سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، آئندہ صدارتی الیکشن کی اہمیت پر زور۔ ایران اور گروپ پانچ جماعت کے مذاکرات، ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار استنبول پہنچ گئے۔ فلسطین پر صہیونیوں کے قبضے کی برسی یوم النکبہ، فلسطینیوں کے مظاہرے، صہیونی فوجیوں کے حملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android، اور urdu.sahtv.ir/live۔ یہ اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران کے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول اور دشمن کو ناکام بنانے کے لیے آئندہ صدارتی انتخابات میں وسیع شرکت کے ذریعے ایسے امیدوار کو منتخب کریں جو دیگر سبھی امیدواروں سے بہتر انداز میں ملک کی عزت اور پیش رفت کی سنگین ذمہ داری نبھا سکے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تہران میں ایران کے مختلف صوبوں کے عوام کے الگ الگ طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کے ایک اجتماع سے خطاب کے دوران آئندہ صدارتی انتخابات میں ایران کے عوام اور دشمن کے متضاد اہداف و مقاصد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان انتخابات میں ایک شخص عوام کے ووٹوں سے آئندہ چار سال کے لیے ملک کے اہم ترین مسائل اور تقدیر و سرنوشت پر حکومت کرے گا، لیکن اس شخص کے بعض درست اور نادرست فیصلے ممکن ہیں آئندہ 40 سال تک ملک پر اپنے اثرات مرتب کرتے رہیں، اور یہ حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ صدارتی انتخابات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے آئندہ 14 جون کو ہونے والے ایران کے صدارتی انتخابات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ابھی انتخابات میں 1 مہینے کا عرصہ باقی ہے، مگر ایران کا صدارتی الیکشن ایک اہم بین الاقوامی موضوع میں تبدیل ہو گیا ہے۔ عالمی تھنک ٹینک اور ایران کے دشمن ان انتخابات کے ابتدائی مراحل سے ہی ان پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ان انتخابات کے تعلق سے دشمن کے مفادات مکمل طور پر ایران کے عوام کے مفادات سے متضاد ہیں، فرمایا کہ ایران کے عوام ایک ایسے صالح ترین فرد کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جو ملک کو تیزی کے ساتھ مادی اور معنوی ترقی کے راستے پر گامزن رکھے اور عوام کی سطح زندگی کو بہتر اور ان کے مسائل و مشکلات کو حل کر کے لوگوں کے شوق و ذوق کے جذبوں اور امیدوں کے سائے میں ایران کی عزت و خود مختاری کو ارتقا بخشے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے برخلاف دشمن چاہتا ہے ایران کے عوام انتخابات کے تعلق سے مایوس ہو جائیں اور ایسے شخص کا انتخاب کریں جس میں یہ خصوصیات نہ پائی جاتی ہوں، اور ایران کو مختلف میدانوں میں پسماندگی اور کمزوری کا شکار بنا کر اغیار سے وابستہ کر دے اور غیروں کی پالیسی کا تابع محمل بنا دے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن تو پہلے مرحلے میں چاہتے تھے کہ انتخابات ہی نہ ہوں، لیکن اب جبکہ وہ اس سے مایوس ہو گئے ہیں تو وہ ایران کے عوام کو مایوسی کا شکار بنا کر انتخابی رونق کو کم اور ایران کے عوام کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمنوں کی اصل چال یہ ہے کہ وہ ایران کے عوام کو انتخابات سے مایوس اور بد دل کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی کوشش ہے کہ رائے عامہ کو یہ باور کرائیں کہ ووٹ دینے اور انتخابات میں شرکت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے صہیونی لابی کے زیر اثر دنیا کے بڑے بڑے ذرائع ابلاغ اور چینلوں کی پروپیگنڈا مہم کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے حالات کو بحرانی اور مشکلات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، مشکلات کے حل میں لوگوں میں مایوسی پیدا کرنا اور ملت ایران کے مستقبل کو تاریک بتانا وہ جملہ ہتھ کنڈے ہیں جن کے ذریعے بڑے بڑے ٹی وی چینل اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے ایران کے آئندہ صدارتی انتخابات کی رونق کم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اسی چیز کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے۔
قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری سعید جلیلی، یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج اور گروپ 5+1 کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہ کیتھرین ایشٹن سے ملاقات اور گفتگو کے لیے استنبول پہنچ گئے ہیں۔
استنبول پہنچنے پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر سعید جلیلی نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ایران نے علماتی 2 اجلاس کے دوران متوازن تجاویز پیش کی تھی اور اب ہم فریق مقابل کی جانب سے جواب کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی پیش کردہ تجاویز کے بارے میں پہلے سے کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہم 5+1 گروپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جمعرات 16 مئی کو استنبول میں واقع ایرانی کونسل خانے میں ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ ڈاکٹر سعید جلیلی اور کیتھرین ایشٹن کے درمیان آج ہونے والی ملاقات قزاقستان کے شہر الماتی میں ہونے والے مذاکرات کے تناظر میں ہو رہی ہے، جس میں روس، چین، فرانس، امریکہ، برطانیہ اور جرمنی پر مشتمل گروپ 5+1 کے ارکان اور ایران نے جوہری معاملے سمیت مختلف مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ ایران کا جوہری معاملہ کئی برس سے ایران اور مغرب کے تعلقات میں ایک اہم رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ایران کی جانب سے مغربی دعووں کے بارے میں منطقی اور مذاکرات کا راستہ اپنائے جانے پر زور دیے جانے کے باوجود مغربی ملکوں کی بہانہ تراشیوں اور مذاکرات کے راستے میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کی وجہ سے فریقین کے درمیان بات چیت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ایران اور 5+1 گروپ سن 2010 سے اب تک کوئی 8 بار مذاکرات کر چکے ہیں، جس کا مقصد کسی ایسے نتیجے کا حصول رہا ہے جو فریقین کے لیے قابل قبول ہو۔ البتہ حال ہی میں علماتی میں ہونے والے مذاکرات کئی لحاظ سے پچھلے مذاکرات سے مختلف تھے۔ علماتی اجلاس میں مغرب نے فردو سائٹ بند کرنے یا 20% تک یورینیم کی افزودگی روکنے جیسے مطالبات پر زور نہیں دیا اور اس کے بجائے ایران سے اپنی جوہری سرگرمیوں کی سطح کم کرنے کی اپیل کی۔ درحقیقت 5+1 گروپ نے علماتی 1 اجلاس میں ایک اصلاح شدہ پیکج کی صورت میں ایران کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کا جواب دیا تھا، جس میں پچھلے اجلاسوں کے دوران مغرب کی جانب سے کیے جانے والے مطالبات کو معتدل بنایا گیا۔ علماتی 2 اجلاس 6 اپریل 2013 میں 2 روز تک جاری رہے اور ایران کی جانب سے جامع تجاویز پیش کرنے کے ساتھ ختم ہو گئے۔ ایران کی پیش کردہ تجاویز پابندیوں میں کمی کے 5 نکاتی منصوبے اور مذاکرات میں قدم بقدم آگے بڑھنے کے فارمولے پر مشتمل تھیں۔ فریقین کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کی بنیاد پر یورپی یونین کی امور خارجہ کی انچارج کیتھرین ایشٹن آج 5+1 گروپ کے ارکان کے ساتھ ہونے والے صلاح و مشورے کے نتائج سے آگاہ کرنے والی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ استنبول اجلاس کے ساتھ ہی جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA میں ایران کے مستقل نمائندے علی اصغر سلطانیہ اور ادارے کے ڈائریکٹر سیف گارڈ ہرمن نکرائٹس بھی ویانا میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، جس میں میڈیلیشن پروسیس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ 2012 کے آغاز سے اب تک ایران اور IAEA کے درمیان جوہری پروگرام کے بارے میں مغربی ملکوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کی غرض سے 10 بار مذاکرات ہو چکے ہیں۔ پار چین کی فوجی چھاؤنی کے معائنے اور یوکیا امانوں کے حالیہ دعوے نے زلزلے کے بعد بوشہر کے ایٹمی بجلی گھر کی سیفٹی جیسے معاملات علی اصغر سلطانیہ اور ہرمن ناکرائٹس کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ سیف گارڈ معاہدے کے تحت بوشہر کے ایٹمی بجلی گھر کے سیفٹی کے بارے میں جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔
اسلامی مقدسات کے خلاف اپنے جارحانہ اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے انتہا پسند صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق انتہا پسند صہیونیوں نے بدھ کو یوم النکبہ یعنی سرزمین فلسطین پر صہیونی غاصبوں کے قبضے کی برسی کے موقع پر باب المغاربہ کی جانب سے مسجد الاقصی پر حملہ کیا۔ مسجد الاقصی پر صہیونیوں کا یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب فلسطینی بدھ کو سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضے کی برسی کی مناسبت سے یوم النکبہ منا رہے ہیں۔ صہیونیوں نے اپنے بیان میں سبھی صہیونی غاصبوں سے کہا کہ وہ جمعرات کو یہودیوں کی عید نزول تورات کی تقریبات میں مسجد الاقصی میں جمع ہوں۔ اس درمیان حماس کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشق نے مسجد الاقصی میں صہیونیوں کے اجتماع کی کال کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونیوں کا یہ اقدام مسجد الاقصی اور دیگر اسلامی مقدسات پر قبضہ کرنے کے تعلق سے صہیونی منصوبے کا حصہ ہے۔ آج سرزمین فلسطین پر صہیونیوں کے قبضے کی برسی یوم النکبہ منایا جا رہا ہے۔
آج سے 65 سال قبل 15 مئی 1948 کو برطانیہ کی سازش سے اسرائیل کی جعلی حکومت قائم کی گئی تھی، جس کے خلاف فلسطینی عوام ہر سال یوم نکبہ مناتے چلے آ رہے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے 1948 سے اب تک ہزاروں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں گھر اور آبادیاں مسمار کر دی گئی ہیں۔ 1948 میں صہیونی فوجیوں نے 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو زبردستی ان کے وطن سے بے دخل کر دیا تھا، جو ہمسایہ ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بے دخلی کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے بے دخل کیے جانے والوں کی تعداد 5 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے واپسی کے لیے اتحاد کے نام سے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بے دخل کیے جانے والے فلسطینیوں کی ان کے آبائی علاقوں کو واپسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ شام، لبنان، اردن، مصر اور عراق میں رہنے والے فلسطینی پناہ گزینوں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ کسی بھی عرب ملک کو فلسطینی قوم کی صورتحال کے بارے میں از خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ فلسطین کے منتخب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام مسئلہ فلسطین کو اپنا اہم ترین قومی معاملہ سمجھتے ہیں اور وہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لبنان میں مقیم حماس کے رہنما علی برکے نے بھی واپسی کے لیے اتحاد کے نام سے ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینیوں کی وطن واپسی کے حق پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کے تنازع کا واحد حل یہ ہے کہ یہ سرزمین اس کے اصل باشندوں کو واپس کر دی جائے۔ ادھر غزہ کی پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں نے بھی مظاہرے کر کے آوارہ وطن فلسطینیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ یوم نکبہ پر ہونے والے مظاہروں میں شریک فلسطینیوں پر اسرائیلی فوجیوں نے خودکار ہتھیاروں، آنسو گیس اور صوتی بموں سے حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غرب اردن کے علاقے الخضرہ میں مظاہرہ کرنے والے درجنوں فلسطینیوں کو اغوا بھی کر لیا ہے۔ اردن میں مقیم فلسطینی پناہ گزینوں نے بھی مظاہرے کر کے اپنی وطن واپسی کے حق پر زور دیا ہے۔ ایشین فلسطین سولیڈیریٹی کونسل نے ایشیا کے 15 بڑے شہروں میں یوم نکبہ کے موقع پر احتجاجی پروگرام منعقد کیے ہیں۔ اس موقع پر تہران، کوالالمپور، سیول، جکارتا، نئی دہلی، اسلام آباد اور کابل سمیت مختلف شہروں میں ہونے والے پروگراموں میں ماہرین اور دانشور حضرات نے مسئلہ فلسطین کے تاریخی، سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور سرزمین فلسطین اور بیت المقدس کی آغوش اسلام میں واپسی کی ضرورت پر زور دیا۔ دریاستہ فلسطین کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے لندن میں مظاہرے کر کے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی ان کے آبائی علاقوں کو واپسی کے حق دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کے بحران کا جائزہ لینے کے لیے جنیوا میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو سکتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے سویڈن میں قطب شمالی کونسل کے اجلاس کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے بعد کہا کہ شام کے بارے میں وزرائے خارجہ کی سطح کا ایک اجلاس جنیوا میں ہو سکتا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کا دور مدار اس بات پر ہے کہ شام کے متحرک فریق اس میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کریں۔ روسی وزیر خارجہ لاوروف نے کہا کہ اس وقت نائب وزیروں اور وزیروں کی سطح کے 2 اجلاس کے انعقاد کی بات ہو رہی ہے، جبکہ سربراہی اجلاس کا معاملہ فی الحال زیر غور نہیں ہے۔ لاوروف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس کانفرنس کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی کہا کہ شام کے ہمسایہ ممالک اور شام کے معاملات پر اثر انداز ملکوں میں جملہ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کو بھی اس کانفرنس میں شریک ہونا چاہیے۔ خبری ذرائع کا کہنا ہے کہ فری سیرین آرمی نامی دہشت گرد گروہ کے بہت سے افراد شام سے فرار کر کے یورپی ملکوں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں پر شامی فوج کا کنٹرول ہو جانے اور دوسری طرف سے فری سیرین آرمی پر تکفیری گروہ جبہت النصرہ کے اثر و رسوخ میں اضافے کے پیش نظر فری سیرین آرمی کے افراد اور اس کے کچھ کمانڈروں نے شام سے یورپی اور عرب ملکوں کی جانب راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے لڑائیوں سے بچنے اور محض جنگ پر نہ جانے کے لیے ایسا کیا ہے اور وہ شام سے نکل کر ترکی اور پھر وہاں سے دیگر ملکوں کی جانب فرار کر رہے ہیں۔ ان خبروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ سعودی عرب اور خلیج فارس کے بعض دیگر عرب ممالک خود شام میں برسر پیکار دہشت گردوں کے حامی ہیں، لیکن انہیں دوبارہ اپنے یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ عرب ممالک شام کے پناہ گزینوں کو بھی اپنے یہاں پناہ دینے پر تیار نہیں ہیں، اسی لیے شام سے فرار کرنے والے دہشت گرد یورپی ملکوں کو ہی اپنے لیے محفوظ جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ اسی حالت میں کہ کچھ دنوں قبل جرمنی کے وزیر داخلہ ہانس پیٹر فریڈریش نے شام میں جرمن شدت پسندوں کی موجودگی اور شامی حکومت کے خلاف ان کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی کی خفیہ ایجنسیوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جرمن شدت پسند شام سے پلٹنے کے بعد خود جرمنی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ شام میں آدم خود دہشت گرد نے اپنے بارے میں نشر ہونے والی ویڈیو کلپ کے صحیح ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق خالد الحمد عرف ابو سقار نے اسکائپ نیٹ انٹرنیٹ ٹیلی فون کے ذریعے ٹائم میگزین کو بتایا کہ 27 سیکنڈ کی یہ ویڈیو کلپ صحیح ہے، اور اس نے حقیقت میں ایک شامی فوجی کے بدن کے ایک ٹکڑے کو اس کے جسم سے جدا کر کے کھایا ہے۔ ابو سقان نے ٹائم میگزین کو یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس اور بھی ویڈیو کلپ ہیں جو اسے ارسال کر دی جائیں گی۔ ویڈیو کلپ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حکومت کے حامی ایک مسلح شخص کے بدن کو کاٹ کر اور اس کے ایک حصے کو آرے سے نکال کر اس دہشت گرد نے اپنے ہولناک جرائم کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جن آروں سے درختوں کو کاٹا جاتا ہے اسی سے حکومت کے حامی اس شخص کے بدن کو آرے سے کاٹ کر جدا کیا گیا ہے۔ اس درمیان اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ ناوے پلئی نے ویڈیو کلپ میں شام میں سرگرم دہشت گردوں کے ذریعے ایک شخص کے دل کو کھانے کے منظر کو انتہائی صفاقی اور درندگی قرار دیتے ہوئے شامی باغیوں سے کہا کہ وہ اس طرح کی درندگی اور صفاقی کو روکنے کے لیے فوری اقدام کریں۔ مذکورہ ویڈیو کلپ میں عمر فاروق بریگیڈ نامی دہشت گرد گروہ کا کمانڈر ابو سقار ایک شخص کا دل اس کے جسم سے نکال کر کھا رہا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ عمر فاروق بریگیڈ نامی دہشت گرد گروہ جون سن 2011 میں شام کے شہر حمص میں معرض وجود میں آیا تھا۔ اس گروہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو سقار کی کمان میں 20,000 افراد دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں عوام نے ایک بار پھر سیاسی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔
کب تک خاموشی کے عنوان سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے مظاہرے میں شریک لوگ تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایسے ہی مظاہرے نوائی شہر القصیم میں بھی کیے گئے جس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک تھی۔ مظاہروں میں شریک خواتین سعودی جیلوں میں بند علماء کرام سے یکجہتی کے حق میں نعرے لگا رہی تھیں۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب حالیہ 2 برس کے دوران سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور مظاہرین اور مخالفین کو کھلے عام تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سرکردہ سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس وقت 40,000 لوگ سعودی جیلوں میں بند ہیں جنہیں اپنی رائے اور عقیدے کے اظہار کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بعض قیدی 15 سال سے بھی زیادہ عرصے سے بند ہیں اور ان پر کسی بھی طرح کا مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ سعودی عرب کی جیلوں میں بند اکثر قیدیوں پر رائے عامہ کو اکسانے اور غیر ملکی تنظیموں اور تخریب کار گروہوں سے رابطے جیسے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ سعودی عرب کا حکومتی ڈھانچہ انتہائی قدامت پرست اور محدود ہے اور اس میں جمہوری اصولوں اور شہری آزادیوں کا تصور تک نہیں۔ سعودی عرب میں اظہار رائے، تنقید یا خاندانی شاہی نظام کی مخالفت ایک قابل سزا جرم ہے۔ سیاسی، اقتصادی اور سماجی صورتحال پر اعتراض کرنے والوں کو جیل اور ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں اور انسانی حقوق کے دعوے دار عالمی اداروں نے اس پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے یا پھر زبانی جمع خرچ پر ہی اکتفا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب سے آمدہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران سینکڑوں افراد کو، جن میں سیاسی کارکن اور علماء کرام شامل ہیں، محض شاہی خاندان کی تفریق آمیز اور متعصبانہ پالیسیوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ راست نامی ویب سائٹ نے سعودی عرب کی جیلوں میں سیاسی قیدیوں کے خلاف تشدد اور ایذا رسانی کے واقعات کا انکشاف کیا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، انہیں کھانے پینے سے محروم کرنا اور ان کے خلاف جسمانی اور نفسیاتی تشدد روز کا معمول بن گیا ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس معاملے پر دارالحکومت ریاض کے مکینوں کی صدائے احتجاج اب اس حد تک بلند ہونا شروع ہو گئی ہے کہ شہر کو پرسکون رکھنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگ سڑکوں پر آ کے شاہی خاندان کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں جو اس ملک کی موروثی شاہی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔
پاکستان میں عوام اور مختلف طبقوں کے لوگوں نے اپنے ملک کی آئندہ حکومت کے بارے میں متضاد رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن اکثریت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آئندہ حکومت کو ملکی اقتصادی حالت بہتر بنانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ تفصیلی رپورٹ کے بعد اسلام آباد سے یاور بخاری۔
پاکستان کے عوام، خصوصاً مزدوروں اور تاجروں نے آئندہ بننے والی حکومت اور اس کا سربراہ متوقع وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے اولین امید اور توقع یہ لگا رکھی ہے کہ وہ سب سے پہلے توانائی کا بحران حل کرنے کے لیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو مکمل کریں گے۔ تاجر رہنما چودھری اشرف کا کہنا تھا،
انشاءاللہ جی آنے والی گورنمنٹ جو میاں صاحب کی ہے وہ ایک ہی ان کا فوکس ہے کہ ملک میں معیشت بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور توانائی کا جو بحران چل رہا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ پاک ایران جو گیس منصوبہ اس کو جلد پایا تک پہنچانے کی کوشش کرے گی، اس لیے امید ہے کہ معیشت بہتر ہوگی تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔
ایک پڑھے لکھے نوجوان نے آئندہ حکومت سے اپنی توقعات یا امیدوں کی بجائے اپنے دل کی بھڑاس کچھ اس طرح نکالی۔
پی
پیپل پارٹی بھی اور کاف لیگ اور یہ نون لیگ، اگر کوئی اچھی جماعت، کوئی پڑھی لکھی قوم اگر اوپر آ رہی ہے تو اس کو نہیں آنے دے رہے، کرپشن اور یہ دھاندلی کے ذریعے اوپر آئے ہیں یہ۔
ایک تاجر نے نئی بننے والی حکومت سے اپنی توقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
سب سے بڑا انرجی کا جو کرائسس ہے وہ اس وقت ملک میں بہت ہے، اور ایران پاکستان پائپ لائن کو جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، اور یہ منصوبہ جب مکمل ہوگا تو اس سے جو ہے ہماری جو ہے ایک بہت بڑا جو گیس کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا۔
ایک اور مزدور کم تاجر کا کہنا تھا،
وہ نئی حکومت آئی ہے اس سے توقعات تو ہمارے بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہماری اس حکومت کو جو نواز شریف جیتی ہے انہوں نے ان کو بہت سے چیلنج کا سامنا ہے، جس طرح مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے چیلنج ہے، ویسا لوڈ شیڈنگ بھی ختم کریں گے، گیس کی بھی شیڈنگ، مطلب گیس بھی وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی ہم اچھی توقعات، اس کے اچھے نتائج دیں گے۔ پاک ایران کے ساتھ جو ہماری گیس کا ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ پورا اتریں گے۔
بلا شبہ پاکستان کے عوام اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے ساتھ نہ صرف عقیدت اور محبت رکھتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان باہمی تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل حل کریں، خصوصاً ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
کرد گروہ پی کے 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 ساتھ ترک حکومت کے حالیہ سمجھوتے پر، جس میں طے پایا ہے کہ یہ گروہ ترکی کی سرزمین سے نکل کر عراق کی سرحد میں واقع پہاڑیوں پر چلا جائے، عراقی حکومت اور پارلیمنٹ نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ عراقی حکومت نے عراق کی سرزمین میں پی کے کے کی موجودگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بات کی سلامتی کونسل میں شکایت کرے گی۔ عراقی حکومت نے اپنی وزارت خارجہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ عراق کے احتجاج سے ترکی کو باخبر کر دے۔ ساتھ ہی عراقی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عراق کے اندر مسلح یا غیر مسلح افراد کے غیر قانونی داخلے کی مخالف ہے۔ عراقی حکومت کی کابینہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے ترکی سے نکل کر عراق میں پی کے 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 پناہ لینے کے فیصلے کو اپنی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے منافی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس اقدام سے عراق اور ترکی کے اچھے ہمسائیگی کے اصول پر مبنی تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور دونوں ملکوں کے مفادات بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ عراقی حکومت کی کابینہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بغداد سلامتی کونسل سے شکایت کرے گا کہ وہ عالمی امن کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور عراق کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کرنے والوں پر روک لگائے۔ عراقی حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا دفاع کرنے کی توانائی رکھتی ہے اور بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ایسا کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔